بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة على البشير النذير وسراج المنير الطهر الطاهر والبحر الذاخر يا بالقاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ہے سجدوں سے عبادت وہ رقم سجاد نے بہت ہی بہترین نظم میرے آقا اور مولا سید سجاد کی شان میں کی ہے سجدوں سے عبادت وہ رقم سجاد نے کر دیا زندان کو بھی محترم سجاد نے کی ہے سجدوں سے عبادت وہ رقم سجاد نے کر دیا زندان کو بھی محترم سجاد نے صبر اعظم توجہ چاہتا ہوں صبر اعظم عصر کے سجدے پہ ہوتا ہے تمام صبر اعظم عصر کے سجدے پہ ہوتا ہے تمام اس سے بھی آگے بڑھائے ہیں قدم سجاد نے
کشنو دیے محمد والے محمد بلند ترس
صبر اعظم عصر کے سجدے پہ ہوتا ہے تمام، اس سے بھی آگے بڑھائے ہے قدم سجاد نے، کائنات کی عظمت کے مالک ہیں یہ دو مصرے۔ عزیزان محترم، قید کے عالم میں بانٹا اس قدر رزق نواز، قید کے عالم میں بانٹا اس قدر رزق نواز، بھر دیا بھوکھی عبادت کا شکم سجاد نے، کر دیا بھوکھی عبادت کا شکم سجاد نے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، صبر کا کامل صحیفہ راستوں پر لکھ دیا، صبر کا کامل صحیفہ راستوں پر لکھ دیا، اپنے قدموں کو بنا ڈالا قلم سجاد نے، اپنے قدموں کو بنا ڈالا قدم سجاد نے، پاؤں کے نیچے ہی رکھا پاؤں کی زنجیر کو، پاؤں کے نیچے ہی رکھا پاؤں کی زنجیر کو، ہونے دی اونچی نہ آواز ستم سجاد نے، ہونے دی اونچی نہ آواز ستم سجاد نے، اپنے سجدوں سے سجا کر شام کے زندان کو، رکھ لیا دنیا کے سجدوں کا بھرم سجاد نے، رکھ دیا دنیا کے سجدوں کا بھرم سجاد نے۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے، عزیزان محترم، صاحبان علم و تقویٰ، میرے آقا اور مولا حسین فرماتے ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ آپ مسلسل سن رہے ہیں اس پہ گفتگو، اب تک آپ کو حفظ ہو چکے ہوگی ترجمہ بھی اور یہ خود کلام بھی، لیکن میں جان بوجھ کے یہ کلام بھی پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کیا کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ میرے آقا اور مولا حسین کا کلام ہے، مولا کا کلام ان قلوب کے لیے جنہوں میں حسین ابن علی بستا ہے، ایک وحی کے مانند ہوتا ہے، جس طرح سے وحی کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، میرے آقا اور مولا حسین کے کلام کو پڑھنے سے بھی ایسے ہی ثواب ملتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا پرست ہیں، لوگ دنیا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، وَالدِّينُ لَاعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ جب لوگ دنیا کے بندے ہو جائیں تو حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور چونکہ دین ان کے قلب و جگر میں اترا نہیں ہے، فقط زبانوں تک ہے، اس لیے ان کا دین انہیں قتل حسین سے روکتا نہیں ہے۔ دین دین کرتے ہیں، جب بھی بات کریں گے دین دین، لیکن دین ان کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا، اگر نظر آئے گا تو زبانوں پہ نظر آئے گا۔ یہ کب تک دین دین کرتے ہیں؟ میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں، یعوتونہو ما درت ما عائشہم، یہ اس وقت تک دین دین کرتے ہیں جب تک ان کی معیشتیں چلتی رہیں، جب تک ان کے کاروبار چلتے رہیں، جب تک ان کی تجارتیں فیکٹریاں اور ملیں چلتی رہیں، جب تک ان کے محراب اور منبر چلتے رہیں، یہ اس وقت تک دین دین کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے، وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا، جب انہیں آزمایا جاتا ہے، جب ان سے امتحان لیا جاتا ہے، جب انہیں مقام انتخاب پہ، جادہ انتخاب پہ لا کے مقام انتخاب پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اب یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں، یہاں تک تم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر آئے ہو، یہاں پر امتحان کے ذریعے یا جادہ دنیا پہ چل سکتے، سکتے ہو یا جادہ دین پہ چل سکتے ہو، اب آپ کی مرضی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں قلت دیانون، جب انہیں آزمایا جاتا ہے پھر دین دار بڑے کم رہ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک سوال آپ کی خدمت میں گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا، اور وہ یہ تھا، میرے آقا اور مولا حسین فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں عاشور کی رات، مولا فرماتے ہیں جو پروردگار نے مجھے اصحاب عطا کیے ہیں، نہ میرے نانا رسول اللہ کو عطا ہوئے، نہ میرے بابا علی ابن ابی طالب کو عطا ہوئے، نہ ہی یہاں تک میرے مولا کا جملہ ہے، لیکن بعد کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے بعد میں بھی کسی معصوم کو ایسے اصحاب نہیں ملے۔ خود میرے آقا اور مولا صادق امام کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جب کہنے والے نے کہا شیعہ بہت زیادہ ہیں، مولا نے فرمایا شیعہ نہیں، ہمارے ماننے والے، ہم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے۔ فرمایا نہیں مولا، شیعہ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اچھا جاؤ کون پڑو، کہتا ہے مولا اگر بھیجنا ہے تو کسی ظالم کے مقابلے میں بھیجیں، کسی میدان جنگ میں بھیجیں، یہ آگ سے لڑنا بھی کوئی لڑنا ہوتا ہے۔ اتنے میں غلام آیا، غلام کو فرمایا جاؤ، اس نے نہیں پوچھا کیوں، کس لیے، کیا ہوگا اگر گیا تو پھر، جو ہے یا نہیں ہے، یہ سارے سوالات ہیں نا، کوئی سوال نہیں کیا، جا کر کود پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام غلام نہیں تھا، یہ میرے آقا اور مولا صادق امام کی معرفت رکھتا تھا۔ تو اس روایت سے ایک نقطہ، جو نیا نقطہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، جس قلب و جگر میں، توجہ چاہتا ہوں، معرفت محمد و آل محمد ہوگی، جس کے دل میں حسین ابن علی اور آل محمد کی محبت ہوگی، آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ لیکن شرط ہے کہ واقعاً اس کی روح روح میں صادق امام بستے ہوں۔ ہم کسی سے پوچھا جناب آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، وہ ایک ایسے بات بنی ہوئی ہے، ایک نقطہ آپ چونکہ کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کہا جناب محرم کے ایام ہیں، آپ نے یہ سیاہ لباس نہیں پہنا، یہ دور کی بات ہے۔ مجھے جس نے سنائی، یعنی بلتستان کا ہی ایک مومن تھا، اس نے مجھے عالم دین تھا سنائی، وہاں کا واقعہ بہت سادہ، مومنین وہاں زندگی گزارتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ نے یہ سیاہ لباس نہیں پہنا، وہ کہتا ہے جناب دل سیاہ ہونا چاہیے، لباس سے کیا ہوتا ہے۔ کیا واقعہ ایسا ہے؟ میں نقطہ جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو لے آئیے، یہ تو اس کی بات تھی نا، میں نے ہنسانے کے لیے کبھی بات نہیں کی ذکر حسین ابن علی میں، میں اس سے ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا جناب آپ نماز نہیں پڑھتے، جواب ملا ارے دل میں حسین رہتے ہیں، میرا دل معرفت سے بھرا ہوا ہے، میرے دل میں سب کچھ ہے، عمل کچھ نہیں ہے، دل میں سب کچھ ہے۔ ارے یہ جھوٹ ہے، یہ آپ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، دل کے اختیار میں یہ سارے کا سارا بدن ہے، اگر دل حسین کے اختیار میں ہے تو بدن کس کے اختیار میں ہونا چاہیے؟ اگر دل میرے مولا حسین کے اختیار میں ہے تو حسین جیسے چاہے گا عمل ویسا ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا، کیا کیا جائے؟ بس پتہ چل گیا یا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، یا دینے والے نے سب کچھ دیا نہیں ہے۔ یہ عشق کی وادی عجیب وادی ہوتی ہے، خدا کی قسم، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. واقعا مکتب عشق کے دستور نرالے ہیں. کل آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم کا واقعہ عرض کر رہا تھا, جانے کے بعد تھوڑا غور کیا, آخر کیا وجہ تھی؟ باپ چھری رکھ چکا تھا. ذرا سوچئے گا, خدا کی قسم میں مکتب عشق کو تھوڑا سا عشق, یہ جو مکتب عشق, پتہ ہے میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ میرے آقا اور مولا حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں ایک نئے مکتب کی بنیاد رکھی, مذہب کی نہیں, ایک نئے مکتب کی بنیاد رکھی اور اسے کہتے ہیں مکتب عشق. ہاں یہ عشق ایسا ہے, حضرت ابراہیم کو حکم ہوا چھری اٹھائی اپنے بیٹے کے اوپر رکھی, لیکن بعد میں کیا ہو گیا, دمبا آ گیا, بیٹے کی قربانی نہیں ہوئی. بچہ تھا جب حضرت اسماعیل, ایڑیاں رگڑی, پیاس سے مرا نہیں, لیکن کیوں, کیونکہ پانی آ گیا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اس سے جب میں اس پہ فکر کر رہا تھا, اسی مکتب عشق حسینی کو دیکھتے ہوئے, تو ایک کلی کھل گئی. مکتب عشق کا ایک دستور یہ ہے کہ عاشق ہر ایک کے عاشق نہیں ہوتا. ہر ایک کا عاشق نہیں ہوتا, اور جو معشوق ہوتا ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہوتا. دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے, دونوں طرف سے عشق ہوتا ہے. عاشق اسے کہتے ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا دے, عاشق اسے نہیں کہتے جو خود تو گاڑیوں میں چل کے آئے اور معشوق پیدل چل رہا ہو. نہیں, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہاں پر عاشق کون تھا؟ حضرت ابراہیم. کس کے عشق میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہوئی تھی پروردگار کے, معشوق نے قبول نہیں کیا کہ یہ وہ خالص عاشق نہیں ہے جو میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے. لیکن جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں آزاداروں, خدا کی قسم وہاں پر بھی ایک عاشق ہے اور ایک معشوق ہے, لیکن وہاں پہ معشوق کہتا ہے, محبوب کہتا ہے, وہاں پر محبوب کہتا ہے جو کچھ ہے حسین مجھے دے دو. جب کہا نا جو کچھ ہے, خدا کی قسم اس وقت علی اکبر جب شہید ہو رہے تھے کوئی دمبا نہیں آیا, جب حضرت علی اصغر ایڑیاں رگڑ رہے تھے کوئی پانی کا چشمہ نہیں پھوٹا. کیوں؟ اس لیے یہ منزل عشق ہے, مکتب عشق کی بنیاد رکھ لی ہے میرے آقا اور مولا حسین نے. تو اس سے پتا چل گیا میرے دوستو, جو عاشق حسین ہوگا وہ اپنے پاس کچھ رکھے گا نہیں, سب کچھ میرے مولا حسین کے لیے ہے. جوانی مولا حسین کی خدمت میں, پیسہ, مقام, سیٹ, سب کچھ مولا حسین کی خدمت میں. عزادارو, یہ آپ کی محبت کا اندازہ کیجئے. جتنے مومنین مجلس امام مظلوم کے لیے آتے ہیں امام بارگاہوں میں, خدا کی قسم اگر کوئی بڑے سے بڑا شخص دعوت دے رہا, انہیں اپنے گھر میں بلائے, کوئی آئے گا, کوئی ٹائم کا مسئلہ ہے, کسی کا کیا پرابلم ہے, کسی کا کیا پرابلم ہے, اتنے سارے لوگ کسی کے گھر میں نہیں آتے, اور بلانا پڑتا ہے اگر آتے بھی ہیں. یہ واحد وہ میرے آقا اور مولا کا عزا خانہ ہے جس میں بن بلائے آتے ہیں, سارے کاموں کو ایک جگہ پہ رکھ کے آتے ہیں کہ مولا آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں. پس پتا چل گیا آزاداروں کہ عشق تو ہے, محبت تو ہے, لیکن شاید یہ جو دل ہم نہ دے سکے, کردار اپنا نہ دے سکے, اس سے پتا چل رہا ہے اپنا آپ حسین پہ نثار نہیں کیا, کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. نہیں نہیں, اسے عاشق حسین نہیں کہتے. عاشق حسین وہ ہے
کچھ معاملہ حسین کے حوالے کر دے.
ایک روایت آپ نے سنی ہوگی, میرے آقا اور مولا معصوم فرماتے ہیں ہماری مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے
اور ہمارے شیعہ اس شجرہ طیبہ کے پتوں کی مانند ہیں.
سنی ہوئی ہے نا, اپنی بہترین توجہ کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے. یہ روایت سنی ہوئی ہے, اس سے فقط ایک نتیجہ اور اس کے بعد وہ جو سوال ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. میں گیا باٹنی کے ماہرین کے پاس. جناب باٹنی یعنی ایسا علم جو درختوں کے بارے میں معلومات ہمیں دیتا ہے, تحقیق اور ریسرچ کرتا ہے, نباتات کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں باٹنی کہتے ہیں, بیالوجی کی ایک اس کی فر ہے اور شاخ ہے. ہم نے پوچھا جناب آپ درختوں کو کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ کہا دیکھو مولانا ہم اس چیز سے دیکھتے ہیں, بعض درخت پھلدار ہوتے ہیں, بعض درخت پھلدار نہیں ہوتے, ان کی ٹہنیاں ایک جیسی ہوتی ہیں, ان کے تنے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں, بعض پھلدار ہوتے ہیں بعض پھلدار نہیں ہوتے, پس ہم پھل کو بھی ایک درخت کی شناخت کے لیے پھل کو استعمال نہیں کر سکتے, چونکہ بعض ایسے درخت ہیں جن کے پھل ہی نہیں ہوتے, فروٹ لیس ہوتے ہیں وہ. تو پھر کہتے ہیں ہم درخت کو پہچانتے ہیں اس کے لیف سے, اس کے پتے سے. اچھا کیسے؟ کہا ہم پتے کو دیکھتے ہیں, یہ جناب آم کا درخت کا پتا ہے, یہ آم کا درخت ہے, ہم نے پتے کو دیکھا یہ جامن کا ہے, پس یہ درخت بھی جامن کا ہے, ہم نے پتے کو دیکھا کہا یہ جناب یہ ٹماٹر کے پودے کا پتا ہے, پس یہ پودا بھی ٹماٹر کا ہے, ہم نے کھجور کے پتے کو دیکھا فوراً سمجھ گئے یہ کھجور کا درخت ہے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درخت کی پہچان پتے سے ہوتی ہے, ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جیسے کردار اہل بیت نظر آئے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جامن کے درخت پہ آم کا پتا یا جامن کے درخت پہ کھجور کا پتا, نہیں ایسا نہیں ہوتا, ہر درخت پہ اسی درخت کا پتا ہوتا ہے. یہ جو فرمایا کہ ہم اہل بیت کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے اور ہمارے شیعہ ہمارے اس درخت کے پتوں کی مانند ہیں, تو ہمارے ہم سے پہچانا جانا ہے مکتب حسین ابن علی, ہمارے کردار سے مذہب اہل بیت کا تعارف ہونا ہے, ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جو ہمارا کردار دیکھ کر لوگ کہہ دیں یہ حسینی ہے, یہ آل محمد کا ماننے والا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر میرا کردار کچھ ہوا آزادار ہو اور مذہب حسین ابن علی کچھ ہوا, مکتب آل محمد کچھ اور ہوا, تو میں پتا تو ہوں لیکن پتا نہیں کس درخت کا پتا ہوں. بس میرے دوستوں میرے بزرگوں بات کیا ہے, وہ کون سا جوہر ہے, وہ کون سا گوہر ہے جس نے اصحاب سید الشہداء کو وہ مقام عطا کیا کہ ان اصحاب سے نہ پہلے کوئی ہوا نہ گیارہ معصوموں تک کسی امام کا کسی معصوم کے صحابی اسے ایسے ملے. بارہویں کو ملیں گے. ایک جملہ ذہن میں آ گیا, توقیع ایک عربی کا کلمہ ہے جس کا معنی اصطلاحی طور پر خط و کتابت کا لیا جاتا ہے. یعنی وہ خطوط جو حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ہمارے آقا اور مولا نے مختلف اصحاب اور علماء کو جو خطوط لکھے ہیں انہیں کہا جاتا ہے توقیعات. توقیع کی جمع ہے توقیعات. کسی دور میں توقیعات کو میں جمع کر رہا تھا اور کے سب توقیعات آخر ہمارے مولا کے خطوط ہیں نا, کسی عام کے خطوط تو نہیں ہیں. یہاں غالب کے خطوط کی کتابیں مل جاتی ہیں, یہاں فلاں امروہی کے خطوط کی کتابیں مل جاتی ہیں. اگر نہیں ملتی تو میرے آقا اور مولا حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے خطوط تو ہیں کتابوں میں, لیکن کسی نے ریسرچ کر کے جمع نہیں کی تاکہ انہیں پتا تو چلے ماننے والوں کو کہ ہمارے مولا اور آقا ہم سے چاہتے کیا ہیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ایک توقیع مجھے نظر آئی, ایک خط مجھے نظر آیا. ایک لائن کا خط تھا, لکھا کسے گیا؟ جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کو لکھتے ہیں میرے آقا اور مولا. مولا فرماتے ہیں اے مفید, جب تو رات کو گریا کر کے مناجات کر رہا تھا نا پروردگار کو, مجھے اتنا پسند آیا ہے تیرا یہ انداز, مجھے اتنا میرا دل لبھا گیا ہے تیرا یہ انداز. اے مفید, تیرے اس انداز نے میں حجت ابن الحسن العسکری کی تنہائی دور کر دی ہے. عزاداروں, آپ اور ہم بھی تنہا ہوتے ہیں. ہماری تنہائی کیسی ہے؟ کبھی گھر میں بیٹھ گئے تنہا ہے؟ ارے گھر تو تنہا نہیں ہے, ہم تنہا ہے نا. بس یہ کیسی تنہائی ہے, ہم جتنا تنہائی کی طرف جانا چاہیں تنہائی کی طرف نہیں جا سکتے. تنہائی جیسی حضرت حجت کی ہے ایسی کسی کی تنہائی نہیں ہے. میرے مولا فرماتے ہیں تو مناجات کرتا ہے, اے مومن تیری مناجات سے, تیری گرگراہٹ سے, تیرے خدا سے راز و نیاز سے میری تنہائی ختم ہوتی ہے. دیکھا آپ نے کیسے منظور نظر ہیں. خود میرے آقا اور مولا کا ایک اور جملہ بھی سن لیجئے توقیع سے. میرے مولا فرماتے ہیں شیعوں کو خطاب کر کے, او ہمارے شیعو, میں ہم کبھی آپ کے امور میں غفلت سے کام نہیں لیتے. دیکھیں نا, دنیا دشمنان اہل بیت سے بھری ہوئی ہے. خدا کی قسم, اگر نظر کرم نہ ہو حضرت حجت کی تو یہ ہمیں کچا کچا کھا جائیں, کچا کچا چبا جائیں. میرے مولا فرماتے ہیں ہم تمہارے امور سے کبھی غفلت نہیں برتتے. پھر مولا فرماتے ہیں ہمیں بھی کبھی کبھی یاد کر لیا کرو, تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم بھی ہمیں مت بھولو. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کیا بات ہے, میرے مولا کو تو ملیں گے ایسے اصحاب. اس کے دادا کو 72 ملے تھے, لیکن اس لخت جگر کو 313 ملیں گے. یہ 313 کمانڈرز ہوں گے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کیا وجہ ہے؟ وہ جوہر اور گوہر کون سا ہے جس نے اصحاب سید الشہداء کو وہ مقام عطا کر دیا؟ بس پتہ چل گیا. آئیے ذرا اس کی طرف دیکھتے ہیں, وہ گوہر کیا, کون سا گوہر ہے. ایک لفظ ہے ارتباط کا, امام کا امت کے ساتھ کون سا ارتباط ہونا چاہیے, کون سا رشتہ ہونا چاہیے. میں آیا آپ کے پاس, توجہ چاہتا ہوں, میں آیا آپ کے پاس, آپ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا, میں نے پوچھا جناب بیٹھک میں کیوں بٹھایا, مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ نے کہا جناب خوب مہمان بیٹھکوں میں ہی بیٹھا کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, گھر میں کیوں نہیں لے گئے؟ کہا کیا آپ سے ہمارا کوئی تعلق ہے, کیا آپ سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ آپ سے چونکہ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے اسی لیے گھر میں نہیں لائے, مہمان ہے, آپ کی عزت اور احترام کریں گے. بس یہ دو مومنوں کا ارتباط ہے. کیسا ارتباط؟ میزبان اور مہمان کا ارتباط ہے. تو امام کا امت کے ساتھ کیسا ارتباط ہو؟ اس رشتے کو کیا کہیں گے؟
پہلی تو بات یہ ہے, چند لفظوں میں سن لیجئے کہ ہم نے صحیح معنی میں امامت کو درک نہیں کیا. امام پہ گفتگو ہوئی, فضائل یعنی امام کے فضائل, امام اور ہے, امامت اور ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام اور ہے, امامت اور ہے. امامت منصب ہے, امام اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں. بس امام جو ہوتے ہیں وہ صاحب منصب الہی ہوتے ہیں. اس منصب الہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ امامت. امامت کسے کہتے ہیں میرے دوستوں, میرے بزرگوں؟ نماز کے ارکان ہیں پانچ, رکن ہیں. رکن اسے کہتے ہیں آپ جان بوجھ کے چھوڑ دیں یا بھولے سے چھوٹ جائے, نماز باطل ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز پانچ ستونوں پر موجود ہے. پانچ ستونوں پر ایک ستون گر گیا, بس نماز باطل ہو گئی. یہ نماز گر گئی. تو جب نماز کے ارکان ہیں, کیا امامت کے بھی ارکان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میرے دوستو ہاں ہیں. امامت کے دو رکن ہیں.
امامت کے کتنے رکن؟
دو رکن. ایک رکن کا نام ہے ولایت, دوسرے رکن کا نام ہے ہدایت.
توجہ چاہتا ہوں. امامت کے دو رکن,
ایک رکن کا نام ہے ولایت, دوسرے رکن کا نام ہے ہدایت. یہ جو رکن امامت کے, یہ جو رکن ولایت ہے, رکن ولایت سے امام پروردگار سے متصل ہوتا ہے, رکن ہدایت کے ذریعے امام مخلوق خدا سے متصل ہوتا ہے. یہ جو روایات میں آیا ہے حبل اللہ, کہ اللہ کی رسی ہے ہم, واسطہ فیض پروردگار ہے, کہ جو بھی جانا چاہتا ہے خدا تک ہمارے ذریعے سے جائے گا. یہ رسی جس کا ایک سرا پروردگار کے پاس ہے اس سرے کو ولایت کہتے ہیں, وہ جو دوسرا سرا جو امت کے ہاتھ میں ہے اسے ہدایت کہتے ہیں. بس امامت ہم کسے کہیں گے؟ جس میں دو رکن ہو, ولایت بھی ہو, ہدایت بھی ہو. اب اگر کوئی ولایت کا انکار کر دے, ولایت کا ایک انکار نہیں کیا, اس نے سرے سے امامت کا انکار کر دیا. اگر کوئی ہدایت کا انکار کر دے, اس نے بھی فقط ہدایت کا انکار نہیں کیا بلکہ امامت کا انکار کر دیا.
ولایت,
ولایت کون سی؟ ولایت اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے امام پروردگار سے متصل ہوتا ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے مخلوق امام سے متصل ہوتی ہے. یہ ایک لنک ہو جاتا ہے مخلوق کا خالق کے ساتھ, اور اس میں جو واسطہ ہوتا ہے جو ان دونوں کو لنک کرتا ہے, اور اس میں امام کا ہونا ضروری ہے, اس میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے تو کہتے ہیں کہ امام کو اس بشری جسم کے ساتھ آنا چاہیے. کیوں آنا چاہیے؟ یہی تو فرمایا تھا انا بشرم مثلکم, میں تمہاری طرح انسان ہوں. اگر تمہاری طرح نہ ہوتا تو تمہارے لیے قابل عمل نہ ہوتا, قابل اتباع نہ ہوتا, لیکن فقط میں تمہاری طرح ہوں, لیکن تم میری طرح نہیں ہو. میں تمہاری طرح ہوں لیکن تم میری طرح نہیں ہو. کیوں؟ انا بشرم مثلکم, انا بشرم مثلکم یوحا الیا. میں کون ہوں؟ میرا ایک سرا وحی کے ذریعے پروردگار سے متصل ہے, دوسرا سرا چونکہ لباس بشری میں ہوں, ہدایت کے لیے ضروری ہے لباس بشری میں ہونا. کیسے؟ ایک مثال دے دوں, اگر وہ فقط نور ہو اور جسم سے ان کا کوئی ارتباط نہ ہو, تو میرے لیے قابل ہدایت نہیں بنتے، میرے لیے قابل اطاعت نہیں بنتے. کیسے؟ گرمیاں یہاں پہ آپ کو معلوم ہے، گرمیوں کے روزے آ گئے، میں بھی رکھتا ہوں، میرے مولا بھی رکھتے ہیں، ایک مومن نے نہیں رکھا، قیامت میں چلے گئے. مولا نے پوچھا کیوں نہیں رکھا؟ کہا گرمی تھی. تو کیوں نہیں رکھا؟ میں تو رکھتا تھا. وہ کیا جواب دے گا؟ مولا آپ کو جو نہیں لگتی تھی گرمی، اگر آپ کو گرمی لگتی تو پھر ہم بھی پوچھتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ آپ کا تو جسم نہیں ہے، جب جسم نہیں ہے تو گرمی سردی بھی نہیں ہے. بس یہ جسم کی وجہ سے ہے. قابل اطاعت ہیں تو اس لباس بشری کی وجہ سے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا وہ جسم ہے یا نور ہے، میرے دوستو وہ ایسے نور ہیں جنہیں پروردگار عالم نے جب خدا کے پاس تھے تو نور ہی نور تھے. چونکہ ہماری ہدایت کرنا مقصود تھی اس لیے انہیں نازل کیا، اور ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ انہیں لباس بشری پہنا کے نازل کیا جائے. لیکن یہ ارتباط کیسا ارتباط ہونا چاہیے؟ آئیے ذرا علماء کا امت سے کیسا ارتباط ہوتا ہے. ایک دور تھا، توجہ چاہتا ہوں، آج تھوڑا سا اوپر بھی ہو گئے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ دو یا تین دنوں میں اپنی اس گفتگو کو، یہ جو موضوع ہے، پندرہ سولہ مجالس میں یہ موضوع انشاءاللہ کور ہو جائے گا. پھر پانچ ایک مجالس اپنے آقا اور مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے. چونکہ یہ وہ معصوم ہیں جن کی سیرت، جن پہ کبھی عشرہ خمسہ بھی نہیں، کبھی نہیں ہوا، عشرہ تو دور کی بات ہے، فقط ایک دن مجلس ہوتی ہے اور بس ختم ہو جاتا ہے. نہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پانچ دن کم از کم اسی معصوم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، علماء کا ایک ایسا دور تھا جب علماء کا امت سے ارتباط محدث اور سامع کا تھا. محدث یعنی حدیث بیان کرنے والا، یعنی اخبار کو بیان کرنے والا. وہ حدیثیں بیان کرتے تھے، نیچے امت بیٹھ کے سنتی تھی. وہ فقط سنتے تھے، یہ فقط بیان کرتے تھے. ایک ارتباط تھا جیسے خطیب اور سامع کا ہوتا ہے، محدث اور سامع کا ارتباط ہوتا ہے. یہ کئی سالوں تک یہ چلتا رہا، یعنی سامع لوگ سنتے رہے اور فقط سنتے رہے، اور وہ فقط کہتے رہے. نہ اس میں کوئی بھونچال آیا، نہ کوئی انقلاب آیا، نہ اس میں کوئی لغزش پیدا ہوئی. وہ آتا تھا منبر پہ، آ کے سنا کے چلا جاتا تھا، نیچے والے بھی سن کے چلے جاتے تھے. نہ ان میں کوئی فرق آیا، نہ سنانے والوں میں کوئی فرق آیا. ہاں ایک چیز موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، وہ کون سی چیز ہے؟ تاریخ میں ہمیں ایسے کردار ملتے ہیں، بڑی توجہ سے، ایسے کردار ملتے ہیں جو قاضی القضاۃ تھے، اور انہوں نے اپنے اس منصب سے استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد قصاص بن گئے. قصاص یعنی قصہ گو. اس دور میں حدیثیں کھڑا کرتے تھے، واقعات کو ایسے بنا سنوار کے بیان کرتے تھے، لوگ انہیں پیسے دیتے تھے. توجہ ہے نہیں ہے؟ اور چونکہ یہ ارتباط محدث اور سامع کا ارتباط تھا، جب اس کی ایک افراطی شکل بنی، ایک فرقہ وجود میں آیا جسے اخباری گری کہتے ہیں، اخباری مذہب بھی کہتے ہیں. یہ کیسا وہ تھا فرقہ اہل بیت کے مذہب میں، یہ کیسا فرقہ تھا؟ اس فرقے میں یہ تھا، وہ کہتے تھے فقط روایت سنو، بسم اللہ، ختم. قرآن کہتے ہیں قرآن قابل عمل نہیں ہے.
جی سیرت محمد و آل محمد. وہ کہتے ہیں ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں سیرت کو, سیرت قابل عمل نہیں ہے. عقل کہتے ہیں عقل کی تو اصلاً کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں. اخباری کری. پھر جب یہ سلسلہ چلتا رہا محدث اور سامے کا ارتباط, ایک ایسا وقت آیا جب اس نے پلٹا کھایا اور یہ ارتباط چینج ہو گیا کس میں؟ مرجع اور مقلد میں, مجتہد اور مقلد میں. اب یہ جب ارتباط چینج ہوا تو مجتہد دین تشریف لے آئے, مراجع تشریف لے آئے اور عوام مقلد بن گئی. پہلے فقط سنا کرتے تھے, اب سننے کے ساتھ عمل بھی تقلید بھی کرتے تھے. لہذا یہ اب ارتباط آیا, لیکن کیا کیا جائے؟ یہ ارتباط جو علماء کا تھا مرجع اور مقلد کے درمیان, یہ ارتباط بہت ہی محدود حیثیت کا تھا, فقط فقہ کے دائرہ کار میں آتا تھا. اس کے علاوہ نہ مجتہد اصول دین میں, تو کوئی مجتہد نہیں ہوتا, فتویٰ نہیں دیتا. اصول دین میں ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود جائے ریسرچ کرے, ریسرچ کرنے کے بعد ایک منصب تک پہنچے, ایک عقیدے تک پہنچے. عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی, لیکن یہ دلیل نہیں بنتا کہ تعلیم بھی نہیں ہوتی. نہیں, تقلید نہیں ہے لیکن تعلیم ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ گزر رہے تھے مدینہ سے, عزاداروں گزر رہے تھے, ایک بہت ہی بوڑھی خاتون اپنے دروازے سے باہر جب اس نے دیکھا رسول اللہ تشریف لے کے جا رہے ہیں, کہتی ہے یا رسول اللہ کیا میرے آنگن میں آج آپ میرے آنگن کو منور کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں کیوں نہیں. اندر تشریف لے گئے, یہ جو مستور ہیں یہ چکی چلا رہی تھی. رسول اللہ پوچھتے ہیں اے کنیز خدا ذرا بتاؤ خدا ہے جو ہے یا نہیں ہے؟ وہ بوڑھی مزدور نے کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ یقیناً ہے. حضور فرماتے ہیں بتاؤ کیا دلیل ہے؟ وہ بوڑھی مزدور فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں یہ چکی, یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں چلا رہی ہوں تو چل رہی ہے, یہ دیکھیں میں نے چھوڑ دی, اب یہ چل رہی ہے کوئی نہیں, یہ تو اب نہیں چل رہی. جب ایک چکی چھوٹی سی وہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی, تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ دلیل کے ذریعے عقیدے تک پہنچے, تقلید کے ذریعے عقیدے تک نہیں. بس مجتہد اور مقلد کا ارتباط, اور یہ بھی ہے کہ مقلد تقلید مردہ مجتہد کی بھی کر سکتا ہے زندہ کی اجازت سے. تو ایک مردہ مجتہد زندہ مقلد کے ساتھ مل کے کون سا بڑا انقلاب, کون سا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستو رسول اللہ کی روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء محدث تھے؟ نہیں. کیا انبیاء مجتہد اور مراجع تھے؟ نہیں. یہ کون سا عمل تھا جس نے انبیاء کو اپنی اپنی امتوں سے متصل کیا؟ وہ چیز جس نے متصل کیا اسے ولایت کہتے ہیں, اسی کو امامت کہتے ہیں. جس نے یہ راز پا لیا شہدائے کربلا میں سے ہو گیا. دیکھیں نا میرے آقا اور مولا کے اس سینس کے ساتھ اگر آپ شب عاشور کے جملے دیکھیں, مولا فرماتے ہیں میں جنت کا ضامن ہوں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک امتی اپنے امام کو, جو مقام امامت پر فائز ہے, ایک امتی اپنے امام کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ اصلاً امتی کی فنا ہے امام کے بغیر, امام کے ساتھ ہے زندہ ہے. میرے آقا ہماری زندگی آپ کے ساتھ ہونے میں ہے, یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ محدث اور سامے والا رشتہ نہیں تھا, یہ مرجع اور مقلد والا رشتہ نہیں تھا, یہ رشتہ تھا امامت اور امت والا. اور سید الشہداء میں سے قرار پا جاتا ہے. دیگر کوئی امت اپنے امام سے نہیں بنا سکی. آپ کو پتا ہے عربی کے جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان کی فیملیز ہوتی ہیں, جیسے آج کل ہمارے فیملیز ہوتی ہیں, جناب یہ ملک فیملی کے ہیں, یہ جج فیملی کے ہیں, یہ جناب فلاں فیملی کے ہیں, یہ نگری فیملی کے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں نا. ایسے عربی کے الفاظ کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سجدہ, ساجد, مسجود, توجہ ہے یا نہیں ہے, یہ ایک فیملی ہے, ان کا ایک گروپ ہے. ایسے امام اور امت کی بھی ایک فیملی ہے, لیکن ان میں تناسب کون سا ہے, جیسے اوپر فوق اور تحت میں ہوتا ہے. کیسے میں کہوں گا آپ کہاں پہ ہیں, چھر کہاں ہے, آپ کہیں گے فوق ہے. یہ جملے یہاں پر سمجھے آرام سے جا سکتے ہیں, اگر پاکستان میں ہوتے تو فوق اور تحت نہ سمجھا جا سکتا. یہاں آپ زمین کے فوق ہیں لیکن چھت کے تحت ہیں, توجہ ہے یا نہیں ہے. زمین کے فوق ہیں لیکن چھت کے تحت ہیں. اچھا اگر یہ چھت نہ ہو تو فوق ہوگا, آسمان بھی نہ ہو, اصلاً فوق ہی نہ ہو تو تحت ہوگا نہیں, اگر تحت نہ ہو تو فوق ہو سکتا ہے نہیں. تحت کا وجود فوق کی وجہ سے ہے, فوق کا وجود تحت کی وجہ سے ہے. امام اور امت کا ارتباط اس طرح سے ہوتا ہے, امت ہو امام نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے, امام ہو امت نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے. بس میرے دوستو, میرے بزرگو, امام کیوں شہید ہوتے ہیں, امام کس لیے شہید ہو جاتے ہیں, امام اس وقت مظلوم ہوتے ہیں, امام اس وقت شہید ہوتے ہیں جب امامت سے, امام سے امت کا پہلے ارتباط کاٹ دیا جاتا ہے, امت امامت سے دور ہو جاتی ہے, درمیان میں یزید آ جاتا ہے, درمیان میں مامون آ جاتا ہے, درمیان میں ہارون آ جاتا ہے, درمیان میں جتنے بھی ملعون ہیں یہ سارے آگے, پھر امام تنہا ہو جاتا ہے. اب امام حل میں ناصرین ینصر نا کی آواز دیتا ہے, لیکن اس کی آواز پہ لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے امام سے جدا کر دیا گیا. امام کی پاور تو اسی امت میں ہوا کرتی تھی, امت کو جدا کر دیا گیا, امام تنہا ہو گیا, غریب ہو گیا, مظلوم ہو گئے. کبھی سوچا ہے ایک امام 20 سال قید میں ہو, امت اپنے اپنے کاروباروں میں, امام کب قید ہوتے ہیں؟ جب امت بے معرفت ہو جاتی ہے. کبھی کسی نے جلوس نہیں نکالا تھا, کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا, سڑکوں پہ نہیں آئے تھے کہ لوگوں ہمارے امام ہیں موسیٰ کاظم. خدا کی قسم کتنے مظلوم ہیں امام. لیکن یہ مظلوم کب ہوتا ہے امام؟ امام اس وقت مظلوم ہوتا ہے جب امت امام سے دور ہو جاتی ہے. جب امت امام سے دور ہو جاتی ہے, فاصلہ آ جاتا ہے, نتیجے میں امام تنہا ہو جاتا ہے. پھر میدان کربلا میں وہ صدا دیتا ہے, حل من ناصر ینصرنا, پھر بھی کوئی نہیں اٹھتا. پھر میرے آقا اور مولا نے عجیب سے خدا کی قسم الفاظ سے پکارا, حل من مغیثنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری آواز پہ لبیک کہہ دے؟ خدا کی قسم یہ جملہ سن کے فرشتوں نے لبیک کہی ہوگی, فرشتوں نے لبیک کہی ہوگی. اگر نہیں کہی تو امت رسول اللہ نے نہیں کہی، پھر بھی جب کوئی نہ بولا عزادار ایسا جملہ فرمایا اگر انسان ہو اور انسان میں غیرت نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہوتا۔ چلو ان کی غیرت کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں حل من زاب یزب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول اللہ کے پردوں کا محافظ؟ عزادار کوئی نہیں آیا۔ امت بے معرفت ہو گئی، امام تنہا ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ عزادارو ایک روایت پڑھ رہا تھا، مصائب بھی شروع کروں گا، چونکہ چہنم اربعین کے مصائب میری ذمہ داری تھی، ایک روایت رہ گئی، اس وقت ذہن میں نہیں آئی، لیکن ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو خدا کی قسم، میں نے ایک ایک مزدور کا مدینے میں تذکرہ پڑھا ہے، لیکن اس مزدور کا تذکرہ نہیں کیا، ہونا چاہیے۔ حضرت ام رباب کیسے مدینے میں آئی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو پتا ہے روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ میری آقا زادی گھر میں آئیں، غلاموں اور کنیزوں کو حکم دیا میرے کمرے کی چھت اتار دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو فقط ایک سال زندہ رہی ہے حضرت ام رباب میرے مولا کی شہادت کے بعد۔ عزادارو روایات میں مقتل والا لکھتا ہے اس کمرے میں، یہ کمرہ میرے مولا حسین کو کمرہ تھا، مقتل والا یہ لکھتا ہے میرے مولا حسین نے ایک محراب بنایا ہوا تھا اپنے کمرے میں، جس میں عبادت پروردگار کیا کرتے تھے۔ چھت و دروازے عزادارو میری آقا زادی ایسے محراب عبادت کو تکتی رہتی تھی۔ کسی نے پوچھا بی بی آپ کس لیے اس محراب کو دیکھتی رہتی ہے؟ میری آقا زادی کے آنسو نکل پڑے۔ رو کے فرماتی ہیں مجھے حسین نظر آتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک روز آئے میرے مولا سید سجاد، اما یہ آپ کیوں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں؟ اما آج آئیے سائے میں، آپ تشریف لے آئیے۔ عزادارو سن سکتے ہو خدا کی قسم جملہ بڑا درد و بڑا ہے۔ میری آقا زادی فرماتی ہے او میرے لال، کیا آپ نہیں جانتے جب ہم جا رہے تھے کربلا کو چھوڑ کے، میرے مولا کا لاشا بے گور و کفان مقتل میں دھوپ کی حالت میں پڑا ہوا تھا؟ عزادارو جو مقتل کا جملہ ہے سن لیجئے خدا کی قسم، اور فرمایا تغیر الجساس، حالت کیا تھی؟ دھوپ نے سارا رنگ جلا دیا تھا۔ ارے میں کیسے سائے میں بیٹھ سکتی ہوں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو آپ نے گریا کر لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ آج میرا جی چاہتا ہے کون سے مسائل پڑھوں؟ ان کے مسائل پڑھوں عزادارو جن کے مسائل مجلسوں میں پڑھے نہیں جاتے۔ 11 محرم کا دن آیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 11 محرم کا دن آیا، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، کہتا ہے جیسے سوار ہوئے ہو گئے، سوار ہونے کے بعد حکم ہوا گنج شہداء سے گزارا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پردیس میں بیٹھ کے پردیسیوں کو گریا کرنے والوں اس انداز سے آئے نیچے جیسے میرے آقا اور مولا ابو الفضل العباس آئے تھے، بس فرق یہ تھا ان کے بازو نہیں تھے۔ نے شہید کے کوئی اپنے لال کے اوپر، کوئی اپنے شوہر کے اوپر، کوئی کسی شہید کے اوپر گریہ کر رہی ہیں۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا دو شہزادے ہیں جن پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، دو شہزادے ہیں جن پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ کہتا ہے میں گیا اپنے مولا سجاد کے پاس، جا کے کہا مولا کیا ان کا کوئی نہیں ہے؟ یہ لاوارث بچے ہیں، ان کا کوئی ماں نہیں ہے؟ اداکار یہ الفاظ سننے تھے، میرے مولا فرماتے ہیں حمید خاموش سنبھل کے بات کر، یہ لاوارث بچے نہیں ہے، یہ میری پھپھی زینب کے لال ہے۔ لیکن میری پھپھی نے فرمایا ہے میں اپنے بھیا کو روؤں گی، اپنے بچوں کو گریا نہیں کروں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو کیوں نہ آج جس پہ ماں نہ روئی ہم رو لے، آؤ چل کے سب جا کے اپنی کو پرسا دے، بی بی تیرے دو لخت جگر کا بڑا ارمان، بی بی ہمارے بچے آپ کے بچوں میں قربان جائیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو آپ سمجھ چکے ہیں میں حضرت آن اور حضرت محمد کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں لال تیار ہوئے، تیار ہونے کے بعد آئے، کہتے ہیں ماموں ہمیں اجازت ہے؟ عجیب انداز سے انہوں نے اجازت لی۔ پہلے میرے آقا اور مولا نے فرمایا نہیں، جب کہا نا نہیں، دونوں شہزادوں نے ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ماموں، آؤں کہتے ہیں میں اپنے بابا کی طرف سے، عبداللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ محمد کہتے ہیں میں اپنی ماں حضرت زینب کی طرف سے آیا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں میں مقتل میں جیسے لکھا ہے کہ ہم نے کہا دی ہوں، کہتے ہیں ہم تو ان کی طرف سے آئے ہیں، مامو ہم اپنی اما کو کیا منہ جا کر دکھائیں گے؟ ہاں ہمیں جاتے ہوئے ہم مشک بھی لے جائیں گے حضرت سکینہ کی۔ عزاداروں اجازت ملی، ہاں تھے تو بچے، لیکن خدا کی قسم یہ عام گھروں کے بچے نہیں تھے، بنی ہاشم کے بچے تھے۔ ایک مرتبہ الامان الحفیظ کے نعرے بلند ہوئے مقتل میں، کنارہ خالی ہو گیا، عزاداروں نہر الکما پہ یا عباس پہنچ پائے یا یہ دو شہزادے پہنچے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو دھوپ میں کملائے پھولوں کو جب نہر سے لمس کرتی ہوئی ٹھنڈی ہوا لگی، ایک بھائی نے دوسرے سے کہا بھیا کیا حضرت سکینہ کی مشک لائے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ مشک بھرا، لیکن خدا کی قسم پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ سرکار وفا کی فوج بھی وفادار ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو مشک بھر لیا گیا، یہ ملعون کہتے ہیں انہیں بچہ مت سمجھو، ہر طرف سے حملے کرو۔ مقتل والا لکھتا ہے جم غفیر نے زہرا کے ان دو شہزادوں پہ حملے کیے، بس مقتل والے نے تفصیل نہیں دی، ایک آواز آئی السلام علیکم یا ابتا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین۔ ایک بچے نے یہ آواز دی، حضرت محمد نے پتا ہے کون سی آواز دی؟ حضرت محمد کہتے السلام علیکم یا ابا المنذر۔ اللہ! عزاداروں دونوں بھائی اٹھتے، فوج کو
رکھا میرے مولا ابوالفضل العباس نے حضرت محمد کا سارا اپنے زانوں پہ رکھا او میرے لال آپ نے حق ادا کر دیا
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جب ان بچوں کو تھوڑا سا محسوس ہوا نا عزادارو کہ ہم کسی نرم گود میں آ گئے ہیں ہمارے سر کہتے ہیں مامو کیا آپ ہیں مولا آپ ہیں میرے مولا فرماتے ہیں ہاں ہم ہیں ایک مرتبہ عزادارو سن سکتے ہو جملہ حضرت محمد نے اپنا سر مولا عباس کے شانوں پہ رکھا حضرت آن نے مولا حسین کے شانوں پہ رکھا دونوں شہزادوں نے ایک بات کی کہتے ہیں مامو ہماری اما سے جا کے یہ پیغام دینا ہم نہر تک پہنچے ضرور لیکن ہم نے پانی نہیں پیا اجرکم علی اللہ عزادارو شہزادوں کو اٹھا کے لائے میری آقا زادی دیکھ رہی ہے فرماتی ہے مولا بھیا میرے لال جب شہید ہو رہے تھے انہوں نے کوئی بات کی عزادارو میرے مولا فرماتے ہیں آ میری درگاہ ماری بہن ہاں آنا محمد نے کہا تھا کہ ہم نے پانی نہیں پیا سینے پہ رکھا بایا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا او میرے لال ماں راضی ہو گئی وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق ہم سب گنہگار ہیں ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے اے میرے پالنے والے ہمارے عزیز و اقربا جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں سب کے سب گناہوں سے درگزر فرما اے میرے پالنے والے ان آنسوؤں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے میرے پالنے والے اس پڑھنے کو سننے کو مجلس امام مظلوم کا اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما اے میرے پالنے والے جو عبادت نہیں کرتے توفیق عبادت عطا فرما جو عبادت کرتے ہیں انہیں لذت عبادت عطا فرما اے میرے پالنے والے ہمیں بھی وہ توفیق عطا کر جو حضرت شیخ مفید کو حاصل ہوئی ہمیں بھی وہ مناجات لذیذ نصیب کر جس سے ہمارے آقا اور مولا حضرت حجت ابن الحسن العسکری کی تنہائی دور ہو سکے اے میرے پالنے والے قلب نازنین حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما اے میرے پالنے والے ہمیں ایسا کردار بنانے کی توفیق عطا فرما کہ جب ہمارے مولا تشریف لائیں ہمیں اپنے شیعوں میں قبول فرما لیں اے میرے پالنے والے جو جو مومنین و مومنات مریض ہیں شفائے عاجل عطا فرما جتنے بھی مومنین و مومنات بے روزگار ہیں انہیں رزق وسیع و حلال عطا فرما اے میرے پالنے والے اے میرے آقا اے میرے مولا جس ماں کی گود آباد نہیں ہے اسے آباد کر دے جو اولاد نرینہ کی تمنا میں رہتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما اے میرے پالنے والے جنہیں تو نے اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے پالنے والے ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے اے میرے پالنے والے ہمیں اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے اے میرے پالنے والے تمام مومنین و مومنات کو شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ اے میرے پالنے والے اس عزا خانے کی جس نے بنیاد رکھی، جس مومن مومنہ نے جس انداز سے اس میں خدمت کی ہے، اے میرے پالنے والے ان کی اس خدمت کو عبادت میں شمار فرما۔ اے میرے پالنے والے جتنے زندہ ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے شہدائے کراچی، شہدائے ڈیرہ اسماعیل خان، شہدائے بارہ چنار، پاکستان کی جس جگہ خطے میں شہید ہوئے ہیں، بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے شہید ہوئے ہیں، اے میرے پالنے والے ان تمام شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے جتنے مومنین و مومنات بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے شیعیان محمد و آل محمد کا دنیا میں بول بالا فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، جتنے مومنین و مومنات مذہبی اعتبار سے مجروح ہیں، زخمی ہیں، اے میرے پالنے والے انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ماتم حسین۔